وسلم پر صلوات و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، انتہائی خوبصورت سلسلہ قرآن کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند منتخب شدہ آیات اور اس میں موجود چند منتخب شدہ نکات پر گفتگو کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی محمد قاسم عطاری حافظہ اللہ تعالی۔ پیارے اسلام بھائیو، قرآن ایک بے مثل کتاب ہے، اور جن و انس اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں، اور قرآن کریم نے اس چیز کو بہت سی جگہوں پر بار بار دہرایا ہے اور قرآن کے نہ ماننے والوں کو چیلنج بھی کیا ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن کی مثل لکھنے یا کمپوز کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی اور وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں ناکام ہو گئے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور آیت کا نمبر ہے 23۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ صاحب، اس آیت کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن بے مثل ہے اور یونیک ہے اور اس کی جیسی کوئی اور کتاب نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر جو یہ چیلنج ہے کفار کو کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، یہ چیلنج مختلف انداز میں ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ قرآن جیسی کتاب کے اندر تو پوری کتاب ہی آ گئی
جی،
کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی بشر کا بنایا ہوا ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا یہ شاعری ہے یا یہ کہانت ہے یا یہ جادو کی باتیں ہیں، تو پھر تم اس جیسا کلام خود بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایسی 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ 10 سورتوں کا فرمایا گیا، یہاں پر فرمایا گیا کہ ایک سورت ایسی بنا کے لے آؤ، اور ایک سورت سے مراد یہ نہیں کہ وہ سورت البقرہ جیسی بڑی سورت ہو کہ جو متعدد رکوع پر مشتمل ہو، 20 رکوع پر ہو اور سینکڑوں آیات پر ہو، بلکہ مطلق سورت فرمایا گیا کہ اس کی کسی بھی سورت جیسی سورت بنا لو۔ کسی بھی سورت کے اندر جو سب سے مختصر ترین سورت ہے
جی
وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، سورت الکوثر بھی آ جاتی، سورت العصر بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اب گویا یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے اس جیسی ہی کوئی سورت لے آؤ۔ جیسے 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے تو چھوٹی سی 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہی لے آؤ
جی،
اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ایسا کر نہیں سکو گے
جی،
اپنے جتنے مددگار تم بلا سکتے ہو بلا لو لیکن تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ اب جو سوال آپ نے پوچھا کہ قرآن پاک کے اندر ایسی کیا وجہ ہے
جی
کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب یا ایسی کوئی دوسری سورت نہیں بنائی جا سکتی، تو قرآن پاک جو ہے یہ ہے معجز کلام، معجز کا مطلب ہے کہ جو دوسروں کو عاجز کر دے، جو دوسروں کو بے بس کر دے کہ وہ ایسی کتاب بنا سکے، ایسی کتاب لکھ سکے۔ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، اعجاز کا وہی مطلب جو میں نے عرض کیا کہ اعجاز کا مطلب ہے کہ مد مقابل کو عاجز کر دینا، بے بس کر دینا کہ وہ ایسی کتاب لکھ سکے یا اس کی کسی صورت جیسی صورت بنا سکے۔ یہ جو اعجاز ہے اس کی متعدد صورتیں ہیں، علماء کرام نے اس کی بہت سی وجوہات بیان فرمائی اور اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اعجاز القرآن کے نام سے باقاعدہ علماء کی کتابیں ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں۔ ان کے اندر تین وجوہات میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو شاید جو ہے وہ درجنوں کی تعداد کے اندر وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن تین میں عرض کرتا ہوں جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی۔ پہلی وجہ، قرآن پاک ایک معجز کلام ہے اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کی جو اپنی اعلیٰ درجے کی اور انتہائی خوبصورتی ہوتی ہے، جسے ایلیکوئنس بھی کہتے ہیں، جسے فصاحت و بلاغت بھی کہتے ہیں، جسے زبان کی مہارت بھی کہتے ہیں۔ وہ مہارت کا لفظ تو یہاں پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے مہارت کا لفظ نہیں آتا۔ تو قرآن پاک کی جو فصاحت و بلاغت ہے کہ کلام کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو کلام کی خوبیاں باعتبار کلام ہونی چاہیے، وہ قرآن پاک میں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنی خوبیوں کی جامع کوئی دوسری کتاب نہیں بنائی جا سکتی۔
سبحان اللہ،
اس طرح کی خوبیوں کی جامع کوئی دوسری صورت نہیں بنائی جا سکتی۔ اب اس کے اوپر سوال کہ عرب کے اندر بڑے بڑے فصحا، بلغا، شعرا، صاحب زبان لوگ موجود تھے، تو اگر وہ بنانا چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے۔ کلام کی فصاحت و بلاغت میں جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے انہی کا خیال رکھے، وہ بھی کلام بنا لیتے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے، عرب کے اندر جتنے فصیح و بلیغ لوگ اس زمانے میں تھے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اس زمانے سے لے کر آج تک ایسے فصیح و بلیغ لوگ پیدا نہیں ہو سکے۔
ٹھیک،
جیسے ابھی بھی تقریباً اسے کچھ ملتی جلتی مثال ہے کہ جیسے اردو زبان میں جب اس کی ابتدا تھی، اس وقت کے جو اس کے شعرا ہیں، غالب ہے، میر تقی میر ہے، اور یہ میر درد ہے، اور دیگر یہ مومن خان مومن، اور اس طرح کے بہت سارے شعرا ہیں۔ آج کے زمانے میں شاعروں کی تو اتنی کثرت ہے کہ جناب جس کو کہہ کے اینٹ نکالے تو نیچے سے شاعر نکالتا ہے، اتنے شاعر ہو گئے، لیکن ان میں کوئی بھی شاعر اس پائے گا نہیں ہے۔ اور یہ سب کہتے ہیں کہ جیسا غالب تھا یا جیسا اقبال تھا یا جیسا مومن خان مومن تھا یا جیسے یہ شعرا تھے، ایسا شاعر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہی معاملہ عربی زبان کے اندر بھی، عربی زبان کے اندر بھی جیسے شعرا اس زمانے میں گزرے ویسے شعرا دوبارہ آج تک پیدا نہیں ہو سکے۔ اب وہ جو شعرا تھے جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، ان کا یہ حال تھا کہ وہ قرآن سن کے کہتے تھے کہ ما ہذا کلام البشر،
اللہ اللہ،
یہ کسی انسان کا کلام نہیں،
سبحان اللہ،
کیونکہ
سبحان
اللہ، ان کی جو زبان دانی تھی، جو فصاحت و بلاغت وہ جانتے تھے، اس کی روشنی میں جب وہ قرآن کا اسلوب دیکھتے تھے اور قرآن کی زبان کی بلندی دیکھتے تھے، تو وہ پکار اٹھتے تھے کہ یار یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا کلام بنا سکے،
سبحان اللہ۔
اسی لیے جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، تو سورۃ الکوثر نازل ہونے کے بعد غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا، لکھ دیا وہاں پر۔ اب اس کو اس زمانے کا جو سب سے بڑا شاعر تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے،
سبحان اللہ۔
حالانکہ سورۃ الکوثر اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو تین آیتیں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، الفاظ کا جوڑ دینا یہاں صرف یہ نہیں تھا، جو فصاحت و بلاغت جاننے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا چیز ہے۔ اس لیے زبان کا جو معیار طے کیا جاتا ہے وہ اس زبان کے ماہرین طے کرتے ہیں۔ آج کل کا اگر بیچارہ کوئی ان پڑھ جاہل آدمی جس کو عربی دو چار لفظ پڑھ لیے اور جس کو تھوڑی سی عربی بولنی آگی، وہ بولے کہ نہیں جناب قرآن جیسی کتاب بنائی جا سکتی ہے، تو ایسے پاگل کا ویسے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل تو اعتبار ان لوگوں کا ہے کہ انتہا درجے کی جن کو زبان آتی تھی اور پھر وہ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان
اللہ
کا کلام نہیں۔
سبحان اللہ۔
اچھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے قرآن کی مثل کتاب بنانے کی کوشش کی، بڑے فصیح و بلیغ آدمی بیٹھ گئے، ایک دن، دو دن، تین دن، روزانہ، اب لکھنی کیا تین آیتیں، بہت لمبا چوڑا تو کلام لکھنا بھی نہیں تھا.
جی جی.
قصیدے تو دو دو سو اشعار کے لکھ دیے.
جی جی.
قرآن کا مقابلہ صرف تین آیتوں کے اندر ہی کرنا تھا کہ تین آیتیں لکھ دے, صبح بیٹھے شام تک اس کو بناتے رہے سوارتے رہے, بناتے رہے سوارتے رہے, شام کو اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کہ نہیں یہ نہیں بنا. اگلے دن دوبارہ بیٹھ کے پھر اس کو لکھنا شروع کیا, شام تک سیٹ ویٹ کرتے رہے, پورا کرنے کے بعد شام کو کہا نہیں, پھر اس کو پھاڑ دیا. چھ مہینے بعد کہا کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں.
اللہ,
چھ مہینے کوشش کرتے رہے اور پھر کہا کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے.
سبحان اللہ.
یہ حقیقی واقعات ہیں, یہ حقیقی واقعات ہیں جو اس زمانے کے بڑے فصحا بلغا ادبا اور شعرا کے ہیں.
سبحان
تو
اللہ.
ایک مرتبہ چیلنج آ گیا تو یہ چیلنج تو ہر وقت ہی ان کے سامنے تھا.
جی.
اور کفار مکہ سے بڑھ کے قرآن کا کون دشمن تھا؟ ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط ثابت کر دینا یا قرآن کو غلط ثابت کر دینا دنیا کی سب سے عزیز ترین اور محبوب ترین چیز تھی.
جی.
کیونکہ باقی تو سارے الزام تھے نا, شاعر بول دیا, کاہن بول دیا, جادوگر بول دیا, کچھ اور بول دیا, لیکن یہ تو ایک سیدھا سیدھا سا چیلنج تھا کہ بھئی تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو ایک صورت لے آؤ, ایسی بنا کے, ایک صورت چھوٹی چھوٹی تین آئے تھے بس, تو ایسی بنا کے لے آؤ. اب ان کے لیے تو انتہائی آسان تھا کہ بھائی وہ سارے ملتے, 12, 14, 15 سارے ان کے فصیح و بلیغ ملتے, دولت کے انبار لگا دیتے ان کے لیے کہ بھائی مہربانی کرو یہ تین آیتیں تیار کر دو, ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. اب تو یہ خود کہہ کے پھنس گئے.
جی.
اب تو ان کی نظر میں تو قرآن خود دعویٰ کر کے جو ہے اب جو ہے وہ چیلنج کے لیے کہہ دیا کہ اگر چیلنج قبول کر کے ایسا بنا دو گے تو قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا, کیونکہ انسان کا کلام ہے.
جی.
تو یہ ثابت انسان کا کلام ہے. لیکن وہ اپنے تمام تر عداوت, تمام تر دشمنی کے باوجود کیا روئے زمین پر ایک بھی ایسی روایت موجود ہے کہ اس وقت کی پوری دنیا عرب کے وہ لوگ کے جو قرآن کا مقابلہ کرنے پہ اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار تھے, انہوں نے ایک بھی آیت بنائی ہو؟ تین آیتیں دو دو, حالانکہ چیلنج تین آیتوں کا تھا, وہ ایک بھی نہیں بنا سکے. تو یہ تھی قرآن کی فصاحت و بلاغت. اسی لیے جن لوگوں نے تھوڑی بہت بنانے کی کوشش کی ان کے اگر کلام پڑھے نا, تو چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, کبھی اس پر کلام کریں گے, جنہوں نے قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنائی اور پھر پیش کی کہ دیکھو جی ہم نے بنا دی, آپ یقین کریں کہ وہ ہم جیسے کہ جن کو بہت زیادہ عربی نہیں آتی, یہ ہے کہ عربی پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے. اب اس کو کہا گیا کہ بیوقوف آدمی, اس کا یہ مطلب کہاں تھا کہ تم اس طرح کا بہودہ کلام لے کے آ جاؤ, اس کے اندر کو مانا بھی تو ہونا چاہیے.
جی,
نا
جی, جی.
قرآن پاک کی آیت اگر فرماتی ہے, مثال کے طور پہ یہ ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو یہ جو آیت فرما رہی ہے اس کے اندر ایک جاندار معنی پایا جاتا
جی.
ہے اور پھر وہ لفظ اور معنی دونوں مل کر ایک چیز کو پیش کرتے ہیں, نہ یہ کہ جناب مینڈک کو لے آئے اور مینڈک کی جناب ٹرٹل کو بیان کر دیا, کہ قرآن جیسا کلام بنا دیا. تو خود کفار کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنائی جا سکتی. اسی لیے اب مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں تو جناب کیا دنیا کا بہترین سے بہترین سافٹ ویئر آ گیا نا, دنیا کا بہترین سے بہترین سافٹ ویئر موجود ہے. اس وقت دنیا جہان کا عربی ادب موجود ہے, جو قدیم و جدید سب موجود ہے, مخطوطے جناب کمپیوٹر کے اندر آ گئے. ابھی کوئی کوشش کر کے دیکھ لیں, آخر اسلام دشمنی کے اندر کیسے کیسے الزام لگائے جاتے ہیں نا, قرآن پہ اور اسلام پہ اور پیغمبر اسلام پہ الزام لگائے جاتے ہیں, جبکہ ایک سمپل سا چیلنج موجود ہے کہ بھئی ایسی تین آیتیں بنا کے لے آؤ, تو آخر یہ دنیا بھر کے جتنے یہودی عیسائی ہندو یہ وہ سب ہیں, یہ مل ملا کے اسی کے اوپر ڈٹ جائے نا کہ بھئی ہم سارے مل ملا کے تین آیتیں بنا لیتے اور ہم قرآن پاک کا چیلنج قبول کر لیتے. لیکن اس کی ہمت کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ کوئی کر نہیں سکتا. وہ جتنی مرتبہ کوشش کرنی تھی ہزاروں مرتبہ کر کے دیکھ چکے, سمجھ آ گیا کہ اب ایسا کلام نہیں بنایا جا سکتا, لہذا اب اس معاملے میں خاموش ہیں. اب دوسرے پروپیگنڈاز اور یہ وہ سب ان کے ذریعے اپنا جو ہے نا وہ دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, اور اس وجہ سے قرآن جیسا کلام نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک وجہ ہے فصاحت و بلاغت. دوسری وجہ ہے قرآن پاک کی تاثیر.
ٹھیک.
جیسی تاثیر یعنی دلوں پہ اثر کرنے کی صلاحیت قرآن پاک کے اندر ہے, وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں, اور دوسرا کوئی ایسا کلام بن نہیں سکتا کہ جس کے اندر ایسی تاثیر ہو جیسی قرآن کے اندر تاثیر ہے. اس لیے قرآن پاک کا دشمن بھی اسے سنتا تھا تو دل اس کا کانپنے لگتا تھا.
اللہ اللہ.
اور اب بھی دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ جو بڑے بڑے مشہور لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, حالانکہ وہ جانب مخالف کے بڑے نمایاں افراد ہوتے ہیں, دوسرے مذاہب کے بڑے نمایاں افراد ہوتے ہیں, لیکن جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے, اور جو معقول آدمی ہے وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یار واقعی ایسی کتاب کو دوسری ہے نہیں. یہ جو قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی دشمن بھی اسے چھپ چھپ کے سنتے تھے اور لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے شہر کے کناروں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ تاکہ ان کو وہیں سے واپس بھیج دیں یا وہیں سے انہیں ڈائیورٹ کر دیں کہ جا کے محمد کی باتیں نہیں سننی ورنہ تمہارا ذہن بدل جائے گا. حالانکہ وہ ان میں سمجھدار بھی تھے, ان میں فصیح لوگ بھی تھے, ان میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, حتیٰ کہ جو بڑے بڑے مشہور دشمن تھے, یہ جو مشہور کافر تھے, ان کے اندر کئیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ چھپ چھپ کے قرآن سنا اور کہنے لگے کہ بس کر دیں ہمارا دل پھٹ جائے گا اگر آپ نے اگلی آیتیں تلاوت کر دی. سورہ مریم کی آیتیں جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں پڑھی گئیں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں قرآن کی آیتیں پڑھی تو وہاں پر کیا حال تھا کہ نجاشی بادشاہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا وہ جو انجیل کا نور ہے اور یہ جو اس قرآن کا نور ہے دونوں کا سرچشمہ ایک ہے. جیسی روحانیت اس کے اندر مل رہی ہے ویسی روحانیت کا جو ہے وہ اس کے اندر ظہور ہو رہا ہے. تو یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی جس نے بادشاہوں کے دلوں کو ہلا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک مضبوط طاقتور, کسی بھی موقع پہ نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی. تو یہ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے یہ ایک دوسری ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا دوسرا کلام نہیں بنایا جا سکتا, کہ ایسی تاثیر والا دوسرا کلام نہیں ہو سکتا. یہ دوسری وجہ. اچھا تیسری وجہ, قرآن پاک کے اندر جو مستقبل کی غیب کی خبریں دی گئیں وہ قطعی حتمی طور پر ویسی ہی وقوع پذیر ہوئی. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے, نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ملک روم اور ملک ایران ان دونوں کے آپس میں جنگ ہو گئے. دونوں سپر پاورز تھیں اس زمانے کی. روم کو شکست ہو گئی اور ایران جیت گیا. اب قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ نازل ہوئی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. فرمایا گیا کہ قریبی زمین کے اندر روم مغلوب ہو گیا, قریبی زمین میں روم مغلوب ہو گیا, لیکن ابھی کچھ ہی سالوں کے بعد یہ غالب آ جائے گا.
سبحان اللہ.
اب ایک سپر پاور دوسرے پر غالب آئی ہے,
ٹھیک,
وہ ہو سکتا اسے کرش کر دے, وہ ہو سکتا اس کو مریا میڈ کر دے, وہ اس کے بقیے دیڑ کے رکھ دے, وہ اس کے بادشاہوں کو قتل کر دے, اس کی زمینوں پہ قبضے کر لے. جب ایک سپر پاور غالب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
جی
معلوم ہی ہے کہ ایک پاور دوسرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے کہ دوبارہ کبھی اٹھنے کا نام نہ لے. قرآن پاک نے اس وقت کہ جب ایک مغلوب تھا دوسرا غالب تھا, ایک اسے اس وقت تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا دوسرا تباہ ہو سکتا تھا, اس وقت فرما دیا کہ ایسا ہوگا نہیں, یہ غالب آئیں گے. جو مغلوب ہوئے ہیں کچھ ہی سالوں میں یہ غالب آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا, کچھ ہی سال گزرے, روم دوبارہ غالب آیا اور اس نے کسرا کو شکست دے دی, ایران کو شکست دے دی. تو یہ غیب کی خبر. اب غیب کی خبریں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کسی جو ہے علم نجوم اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کوئی خبر دے دے, پریڈکشن کر دے, لیکن وہ جو پریڈکشنز ہوں گی وہ قطعی نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے ویسا ہو جائے, ہو سکتا ہے ویسا نہ. جیسے ہمارے یہاں تو آئے دن بیٹھے ہوتے ہیں نا خبریں دینے کے, کل یہ ہوگا پرسوں یہ ہوگا, اور اگلے دن سارے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہوا. تو ہمارے یہاں جو میکسیمم کو خبر دے گا وہ کبھی نہیں بولے گا کہ قطعی طور پہ ایسا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے سب بدل جائے, ہو سکتا ہے بالکل الٹ ہو جائے, لیکن قرآن پاک نے جو خبر دی وہ ایسی قطعی حتمی تھی کہ جیسے رات کے بعد دن نکلنا ہے اور دن کے بعد رات آنی ہے, اسی طرح قرآن نے جو فرما دیا ویسا ہو کے رہنا ہے. تو یہ جو غیب کی خبریں ہیں, اب ایسی آیتیں لے آؤ کہ جس کے اندر تم ایسی غیب کی خبریں دو کہ جو قطعی طور پہ حتمی طور پہ اسی طرح وقوع پذیر ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن پاک کی تاثیر کی تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ تین بڑی واضح سی چیزیں جو عرض کی کہ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو قرآن کی کسی ایک سورت جیسی صورت لے آؤ اور کوئی ایسی صورت نہ.
تو اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے, یہ بھی قرآن کا حضور اعجاز اور معجزہ ہے کہ اس میں جیسے یہ نازل ہوا آج تک ویسے ہی موجود ہے, اور اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں, انجیل ہے, تورات ہے, زبور ہے, تو وہ تحریف ہو چکی ان میں.
یہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے تو یہ خیر ٹھیک ہے. اب ویسے تو آج کل بھی یہ ہے کہ جو ایک کتاب چھپتی ہے اب وہ نیٹ کے اوپر, وہ ہارڈ کاپی میں, سافٹ کاپی کے اندر وہ اتنی ہے کہ اس کے اندر بھی تبدیلی بظاہر نہیں ہوتی نظر آ رہی. لیکن اس زمانے میں کہ جب ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی اور کوئی کسی بھی کتاب کے اندر تغیر و تبدل کر سکتا تھا, اس زمانے میں اترنے والی کتاب آج تک لفظ بلفظ محفوظ.
سبحان اللہ.
جبکہ اسی کے مد مقابل دوسرے لوگوں کی لکھی کتابوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوگی. ایون کہ بخاری شریف ہے, اب بخاری شریف جو ہے وہ ہزاروں لوگوں نے امام بخاری سے سنی اور نقل کی، لیکن کسی سے کچھ لفظ لکھا گیا، کسی سے کچھ لفظ لکھا گیا، اس لیے بخاری چھپتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ اس کا یہ نسخہ، اس کا یہ نسخہ، یہ فلاں کے نسخے کے مطابق ہے، یہ فلاں کے نسخے کے مطابق ہے، لیکن قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے نسخے بھی جمع کر کے دیکھے گئے، جیسے یہ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، غالباً 43,000 نسخے، 43,000 کاپیز کہ کوئی کسی زمانے کی چھپی، کو کسی زمانے کی چھپی، کو کسی زمانے کی چھپی، وہ ساری کی ساری جمع کر کے ان میں جتنوں کے اندر بھی تقابل کیا گیا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا، ایک لفظ کا فرق نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے متصل جو قرآن لکھا گیا، وہ قرآن اور جو آج کا چھپنے والا قرآن ہے، دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں، ایک لفظ کا فرق نہیں آتا. تو یوں اس زمانے میں لکھی جانے والی کتاب میں آج تک تغیر و تبدل نہ آنا، یہ ایک دوسرا معجزہ ہے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن بے مثل کتاب ہے، اور یہ بے مثل ہے اپنی فصاحت کی وجہ سے، اپنی بلاغت کی وجہ سے، اور غیب کی خبریں دینے کی وجہ سے، اور پھر اپنے پر تاثیر ہونے کی وجہ سے کہ جو اس کو سنتا ہے اس کے قلب کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 27، اور آئیے پہلے ترجمے کو سماعت فرماتے ہیں، اور پھر جو مدنی پھول ہم نے سیکھنے ہیں مفتی صاحب سے، انشاءاللہ وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے. وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. مصحف اس آیت کریمہ میں چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وضاحت فرمائیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد یقطعون ما امر اللہ بہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟
یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ اصل میں فاسقین کے اوصاف کے طور پہ بیان کی گئی. اس سے جو پیچھے آیت چلتی آ رہی ہے وہ یہی ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین. ٹھیک. اللہ قرآن کے ذریعے نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. اب فاسق کون ہے؟ وہ بیان کر دیا کہ فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور جو ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور تیسری بات بیان کی کہ زمین کے اندر وہ فساد برپا کرتے ہیں. تو یہ فاسقین کی صفات بیان کی، اور یہ بھی وہی اسی انداز کے اندر ہے کہ یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ اس کی تعریف نہیں بیان کی گئی، یہ اس کی مزید صفات بیان کی گئی ہے جس سے اس کا کریکٹر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے. اب اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد. اب اللہ کا عہد کیا ہے اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اس کی متعدد تفاسیر ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ کے عہد سے یہ مراد ہے، کسی نے کہا یہ مراد ہے، لیکن ایک عہد وہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ اس میں داخل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، اور تمام روحوں کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح میں تمام کے تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا.
ٹھیک.
اور وہ عہد تھا کہ جنہوں نے ربوبیت کا اقرار کر لیا، یعنی سب نے کر لیا، اب یہ اس عہد پر کاربند رہیں گے، یہ اس اقرار پر ڈٹے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا.
ٹھیک.
اب یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا تھا، اس کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، کیونکہ ہمیں اپنی یاداشت کے اندر تو یاد نہیں آتا کہ کبھی ہماری روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی اور یہ الفاظ ہمیں کہے گئے تھے اور ہم نے آگے سے جواب دیا تھا. لیکن چونکہ صادقین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، سچے نبیوں نے اور سچی کتابوں نے ہمیں اس کی یاد کروائی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا اس وعدے پر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تو یہ وہ وعدہ ہے. اب جو فاسق آدمی ہے، فاسق ہے، یہاں پر مراد ویسے کافر ہے، کہ کافر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا عہد جو انہوں نے عالم ارواح کے اندر یوم الست میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، یہ اس عہد کو توڑتے ہیں کہ ربوبیت کے اقرار پر باقی نہیں رہتے، بلکہ ربوبیت کے اقرار کو چھوڑ دیتے. اب ربوبیت کا اقرار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کریں گے، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننے کا اقرار بھی آ جائے گا کہ جب رب مان لیا، جب خدا مان لیا، جب معبود حقیقی مان لیا، تو مطاع حقیقی بھی وہی ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کے حکم پر عمل کیا جائے گا، احکام الحاکمین بھی وہی ہے، حاکم حقیقی بھی وہی ہے۔ تو اس ربوبیت کے اقرار کے پیچھے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جب ربوبیت کا اقرار ہے تو اس کے حاکم حقیقی ہونے کا، اس کے احکام الحاکمین ہونے کا، اس کے معبود حقیقی ہونے کا، اس کے مطاع حقیقی ہونے کے اقرار اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کفار اس عہد کو توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں مانتے اور باقی ساری چیزوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عہد، اور اس عہد کو توڑنا۔ دوسری چیز کہ وہ کاٹتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ یہ جوڑنے سے مراد اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا، بچا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ رشتے داریاں آپس میں باقی رکھی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ بھائی بھائی کو بول دے جا آج سے تو میرا بھائی نہیں ہے، بہن بھائی کو بول دے تو آج سے میرا بھائی نہیں ہے، بھائی بہن کو بول دے تو آج سے میری بہن نہیں ہے، یا ان سے ویسے دوری اختیار کر لی جائے، ان سے قطع تعلقی کر لی جائے، ان کے ساتھ اپنی سلام دعا ختم کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتے داری کو جوڑنے کا فرمایا، آپس کے اندر جو رشتے دار ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی اولاد سے، اولاد کا ماں باپ سے، بہن بھائیوں کا آپس میں، خالہ ماموں چچا، یہ جو محارم ہیں، ان کے ساتھ رشتے داری کو جوڑ کے رکھا جائے۔ تو اب اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور جو کافر ہیں وہ توڑتے ہیں، تو یہ رشتے داری کو توڑنا جو ہے یہ قطع ما امر اللہ بھی ان یوصلہ ہے۔ ایک بات اچھا، اسی کے اندر دوسری بات ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کو جوڑ کے رکھیں۔ اب جو اس کو توڑتا ہے، مسلمانوں سے دوستی توڑے، کافروں سے رکھے، تو وہ اس چیز کو کاٹ رہا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی کرنا، اسے بجا لانے کا حکم دیا۔ اب جو اللہ کے نبیوں کی پیروی نہیں کرتا اور اسے اطاعت بجا نہیں لاتا، وہ اس چیز کو کاٹتا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یعنی نبی سے تعلق جوڑا جائے جو اس کو، یہ اس کو کاٹتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑا جائے یہ اس کو کاٹتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق جوڑا جائے یہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، نبیوں سے تعلق جوڑنے کا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا، مسلمانوں سے تعلق جوڑنے کا، یہ اس کو کاٹتے ہیں کہ نبی سے تعلق توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں اور مسلمانوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کرنا دو معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ زمین میں کفر و شرک کرتے ہیں، اور کفر و شرک کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، لہٰذا یہ زمین کے اندر فساد کرنا ہے کہ کفر جو ہے، شرک جو ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، اور یہ کفر و شرک کا ارتکاب کر کے فتنہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرا فساد کرنا عام ہے کہ جو بھی زمین کے اندر فسادی لوگ ہیں، کہ بعض کی عادت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ فساد ہی برپا کرنا، لگائی بجائی ہی کرنی ہے، اور لوگوں میں آپس میں لڑوانا ہی ہے، لوگوں میں جنگ کروانے کے اسباب ہی مہیا کرنے ہیں اور اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، تو یہ زمین کے اندر فساد کرنے والے۔ تو فاسق، فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق جو اللہ کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے خروج، خروج عن اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی بندگی سے نکل جانا۔ تو جو خدا کی اطاعت و بندگی سے نکل جاتا ہے وہ یہ تین کام کرتا ہے، یہ تین کام اس کی صفات کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ عہد خدا کو توڑتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور اس کے ساتھ زمین کے اندر فساد کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ان مذموم صفات سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے اسلام بھائیو، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آیات ہائے کریمہ کی روشنی میں چند تفسیری نکات جو ہے وہ چند چیزیں مدنی پھول سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کا نمبر ہے 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ واقعے کا بیک گراؤنڈ بھی دیتا جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اب میں اس کو اپنا زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو اس موقع پر جواباً فرشتوں نے کیا عرض کی اور یہ سارا واقعہ کیسے وقوع پذیر ہوا، قرآن کریم کی ان مبارک آیتوں میں اس واقعے کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا اور اس کے بعد کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے نہ بتا سکے. لیکن جب وہی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. اور اس کے بعد فرشتے جب عاجز ہو گئے تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. اور اسی دوران جب ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور وہ ابلیس ہوا اور راندہ درگاہ ہوا. تو انشاءاللہ وقت مناسب پر اس چیز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اب میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب یہ جو علم الاسماء ہے وعلم آدم الاسماء کلہ اس علم الاسماء سے کیا مراد ہے؟
جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ ہے علم آدم الاسماء کلہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کے تمام نام بتا دیے. یہ تمام کے تمام نام جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کے ہیں.
ٹھیک.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے. اب چیزوں میں کیا آتا ہے؟ چیزوں میں عرش سے لے کر فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے تک، کیا درخت، کیا قدیم چیزیں، کیا جدید چیزیں، اور کیا وہ چیزیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی اور وجود میں آئیں گی.
سبحان اللہ، اتنی وسعت.
تمام ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. اور نام سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ نام سے مراد مثلا یہ آئی پیڈ ہے تو اس کا نام آئی پیڈ سکھا دیے، یعنی یہ بھی اس میں داخل ہے.
ٹھیک.
جو آیت مبارکہ کا اطلاق ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کا نام آئی پیڈ ہے اور یہ اس کے اوپر کور ہے، یہ اس کی اسکرین ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کے استعمالات اور ان کے فوائد اور ان کے نقصانات. اگر سانپ ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اور اگر کوئی دوسری چیز ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، یا اسی شے کا فائدہ کیا، اسی کا نقصان کیا. جیسے زہر کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. زہر سے دوائیاں بھی بنتی ہیں، زہر کا نقصان بھی، بندہ بھی مر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اور ان تمام چیزوں کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو کائنات کے اندر ہیں وہ آتی ہیں. تو یہ بے انتہا وسعت علمی تھی کہ جس جو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہی وسعت علمی تھی کہ جو فرشتوں کے سامنے ظاہر کی گئی اور فرشتوں نے ان کی فضیلت کا اعتراف کیا.
اچھا مصعب، یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہے، تو یہ وسعت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ بھی کسی کا علم ہے جو وسعت میں ان سے بھی بڑھ گیا ہے؟
آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھایا گیا.
ٹھیک.
اس میں تین چیزیں تو بنیادی طور پہ آتی ہیں. ایک تو تمام چیزوں کے نام ہیں، اور دوسرا ان کی تاثیرات ہیں، ان کے فوائد ہیں اور ان کے نقصانات ہیں، اور ان کے استعمالات ہیں. تو اسماء کے نام ہیں، استعمالات ہیں اور تاثیرات ہیں.
ٹھیک.
اور یہ علم کا ایک حصہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو درجہ بدرجہ علم عطا فرمایا. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ یقینی طور پہ، قطعی طور پہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولین و آخرین سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا. جتنے پہلے گزر گئے، جتنے نبی پاک علیہ السلام کے بعد آنے تھے، ان تمام سے زیادہ علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا. تو اس پر پھر قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی ہیں، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا علم غیر نبی سے زیادہ ہی ہوتا ہے، اور پھر دیگر جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کو اور دیگر علوم عطا فرمائے گئے، تو ہم اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام سے زیادہ کسی کو علم عطا نہیں کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قطعی طور پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہی علم عطا کیا گیا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے بہت سارے انبیاء کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم عطا کیا گیا۔
اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمایا، تو اس میں سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی؟
دیکھیے، پورا جو واقعہ ہے وہ متعدد چیزوں پر مشتمل ہے، جیسے اس واقعے کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا پھر دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس کا دوسرا فیز ہے۔ تیسرا حصہ اس کا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ساتھ ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، یہ تیسرا حصہ ہے۔ اچھا، اب اس کی ایکسٹینشن، اس کی اگلے واقعے کی ایکسٹینشن کہہ دیں یا اس کا چوتھا حصہ کہہ دیں، کہ اس کے بعد پھر شیطان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گفتگو ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، تو یہ آگے دیگر واقعات، لیکن یہاں جتنا بیان ہوا اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس میں ہر چیز کے اندر جدا جدا پہلو، جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کا وجود ایک حادثاتی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پلان اور اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تھا، یہاں آدم علیہ السلام کو اتارنا تھا، نسل انسانی کو چلانا تھا، اور یہ پورا نظام جو ہے یہ وجود میں آنا تھا، تو یہ اس والے حصے کے اندر ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا وہاں پر ظاہر ہو گیا کہ فرشتے تمام تر چیزوں کو نہیں جانتے، اس لیے وہ لوگ کہ جو اقول اشرا کے نام لے کے اور دیگر وہ منطقی چیزیں لے کے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں فلاں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے برابر کا علم ہے، تو ان کا بھی ابطال ہو جاتا ہے، یہ پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھایا اور فرشتوں کو علم نہیں سکھایا، فرشتے عبادت والے تھے، آدم علیہ السلام ساتھ میں علم والے تھے، علم کی فضیلت عبادت کے اوپر ظاہر ہوئی، اور انسان کامل کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ظاہر، فرشتے تو کامل ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر تو ناقص ہونے والی صورت نہیں ہوتی ہے، ان میں درجات آگے ضرور ہوتے ہیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان کامل تھے اور ان کی فضیلت بوجہ علم فرشتوں کے اوپر تھی، تو یہ اس کے اندر دوسری بات، علم کی فضیلت، انسان کامل کی فضیلت، نبیوں کی فرشتوں پر فضیلت، یہ پتہ چلتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آگے جو واقعہ ہے اس میں پہلے ہے کہ فرشتوں نے تو فوری طور پہ اطاعت کر لی، شیطان نے انکار کر دیا۔ اب شیطان نے انکار کیا اور اس کے بعد جو اس نے رویہ اختیار کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا جنت میں رہنے کا اور ساتھ میں فرمایا فلاں درخت سے نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا، ان سے جو لغزش ہوئی اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا تھا، شیطان سے جو غلطی ہوئی اور نافرمانی ہوئی اس کے بعد اس کا طرز عمل کیا تھا، یہ دو طرز عمل یہاں پر سامنے آتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ تو اکڑ گیا آگے سے، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ بھائی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو لہذا میں اسے بہتر ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اے آدم، تمہیں منع کیا تھا درخت سے کھانا نہیں، کیوں کھایا؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، حالانکہ بھول کر ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی عرض کر دی یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک عرصہ دراز تک، برسوں تک اس خطا کی جو ہے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اس کی مغفرت طلب کرتے رہے، تو یہ طرز عمل سامنے آتا ہے۔ تو یوں جو ہے ایک ہماری جو ابتدا ہے، آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر شیطان جو ہے وہ ہمارے دشمن کے طور پہ سامنے آ گیا۔ اب ہم ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا دشمن شیطان ہے، تو ہمارے سامنے دو نمونے اور دو سیمپل اور دو آئیڈیل اور دو رول ماڈل یہ بنا کے رکھ دیے گئے کہ یہ رول ماڈل ہے آدم علیہ السلام، اور یہ اس کے مد مقابل جو ہے یہ قابل نفرت طرز عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود طرز عمل ہے، یہ وہ والا ہے۔ اب ان میں سے ہمیں اختیار دے دیا گا کہ اس کو اختیار کرنا یا اس کو اختیار کرنا، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو یوں گویا اس واقعے کے اندر ہماری جو ابتدا ہے اس کا بیان ہے، علم کی فضیلت کا بیان ہے اور اللہ کے نبیوں کی فضیلت کا بیان ہے، فرشتوں کے اپنے تقدس اور فرشتوں کی اپنی عظمت کا بیان ہے، شیطان کے طرز عمل کا بیان ہے، اس کا تکبر اور اس کی انانیت اس کا بیان ہے، اس کے حسد کا بیان ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی رجوع اللہ کا بیان ہے اور اطاعت الہی کی طرف فوراً مائل ہونے کا بیان ہے، بارگاہ الہی کے اندر اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کے اظہار کا بیان ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔
اس واقعے میں ہمارے لیے جو سیکھنے کے لیے ہے وہ سب سے اہم بات کہ انسان کو عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب اللہ عز و جل سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور شیطانی طرز عمل اپنانے کے بجائے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے توبہ اور رجوع اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی واقعے کے ضمن میں آگے قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ اب مفتی صاحب، یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو غیر خدا ہیں اور سجدہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی اللہ کے نبی یا کسی نیک آدمی یا بزرگ کو آج بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں اس آیت کی روح سے؟
دیکھیں، یہاں پر گفتگو تو بڑی طویل ہے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا گیا، اس وقت تو شریعت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔
ٹھیک،
جب شریعتیں نازل ہی نہیں ہوئیں تو اس سے جواز کی دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے، ایک بات۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ اگر یہی کہا جائے کہ قرآن میں ایک واقعہ بیان ہوا اور اسے ایک عمل کا جواز ثابت ہوا تو وہ جواز ہمیں بھی حاصل ہے کہ کسی بزرگ کو سجدہ کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر دو سجدے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیے گئے اور قرآن پاک نے اسے بیان کیا اور اسے تعریف کے انداز میں بیان کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کیا گیا، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ قابل تعریف ہی اور وہ محمودی ہے۔
سبحان اللہ۔
دوسرا سجدہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے کیا، جو آپ نے بچپن کے اندر خواب دیکھا تھا اور اپنے والد صاحب سے بیان کیا تھا، یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ تعبیر سمجھ گئے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ اپنے آخر کو پہنچتا ہے کہ جب سارے بھائی اور والدین دوبارہ مصر پہنچے اور وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تخت پر بیٹھے تو وہاں سب نے سجدہ کیا، یہ اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ اب یہ ہے کہ کیا ان دو واقعات کی روشنی میں کیا ہمارے لیے اس بات کا جواز ہے کہ ہم اللہ کے کسی نیک بندے کو سجدہ کریں یا اس کی قبر کو سجدہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ پچھلی شریعتیں، جو سابقہ شریعتیں ہیں، ان کے وہ احکام کہ جو بیان تو کر دیے گئے اور ان سے منع نہیں کیا گیا، وہ تو ہمارے لیے بھی شریعت ہے، ٹھیک ہے، اور پچھلی شریعتوں کے وہ احکام کہ جن کا ذکر کیا گیا لیکن ہمیں اس پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا، وہ منسوخ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ إِلَى آخِرِهِمْ، کہ ہم نے تورات کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے۔ یہ کیا تھا کہ قصاص کا حکم جو ہے تورات میں لکھا گیا، قرآن کے اندر اسے ذکر فرمایا گیا اور اسے باقی رکھا گیا، اسے منع نہیں کیا گیا کہ تورات کا یہ حکم تھا تو ان کی قوم کے ساتھ لہذا تم نے عمل کرنا۔ تو جو حکم پچھلا مذکور ہوا، پچھلی شریعتیں ہمارے دین میں ذکر جن کا ہو، ہماری کتابوں میں ذکر ہو اور اسے منع نہ کیا گیا ہو، وہ تو ہمارے لیے بھی شریعت کا حکم ہے۔ لیکن جس کا ذکر ہوا لیکن اسے منع کر دیا گیا، جیسے سجدہ ہے، سجدے کا ذکر تو ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اس کا ذکر ہوا، اس سے جواز نکلتا ہے کہ اس کا مطلب کہ جائز ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کثیرہ، کثیر تعداد کے اندر احادیث میں اس سے منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. کئی مرتبہ صحابہ کرام نے سجدے کی اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. تو جب ہماری شریعت کے اندر سجدہ کرنے سے بالتسری اور وضاحت کے ساتھ منع کر دیا گیا، اسے حرام قرار دے دیا گیا، لہذا اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو سجدہ کریں. نہ کسی زندہ ولی کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے مزار کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کی قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اب سجدہ کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ ہماری شریعت کے اندر منع کر دیا گیا. ہاں، یہاں پر ایک چیز اور وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا، یہ ہمیشہ سے صرف اللہ کے لیے ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو انہیں خدا سمجھ کے نہیں ہوا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو خدا سمجھ کے نہیں ہوا تھا، لہذا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اللہ عز و جل کے ساتھ خاص. دوسرا سجدہ جس کا یہاں تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کو کیا گیا یا یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، اسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے کہ کسی کی تعظیم کے پیش نظر اس کو سجدہ کیا جائے. یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، سجدہ عبادت ہمیشہ حرام. سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت کے اندر اس سے صراحت کے ساتھ منع کر دیا گیا، لہذا اب ہماری شریعت میں نہ سجدہ عبادت ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی منع تھا، اور نہ سجدہ تعظیمی کسی کو ہو سکتا ہے.
الحمدللہ، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اپنے کلام کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. انشاءاللہ اگلے سلسلے تک آپ سے دعاؤں کی التجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی روشنی